सरकार ने नवाजा है, औकात से सिवा सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ इश्क़े नबी में ऐसा मिला है सुरूर के, इश्क़े नबी अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ अब दुख न दर्द है सितम, खैरियत से हूँ इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, इशरत बना हूँ जब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ तब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ।
अजीज सामी, अभी आप रेडियो तेहरान से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे, और आइए अब समात फरमाइए हमारा अगला प्रोग्राम यादों के झरोके।
यादों के झरोके,
अज़ीज़ सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरों के लेकर हाजिर खिदमत हैं। हाशिम अली का सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, आज का प्रोग्राम माजी में आज ही के दिन यानी 28 शहरीवर, 26 रबीउल अव्वल और 19 सितंबर को रूनुमा होने वाले बाज अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। 28 شہریور سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ عرافی نے وفات پائی. وہ ایران کے شہر میبود کے رہنے والے تھے. انہوں نے قرآن پڑھنا اور لکھنا اپنے والد سے سیکھا. اس کے بعد مشہد مقدس کے دینی تعلیم کے مرکز میں دینی علوم کی تحصیل میں مصروف ہو گئے. وہاں سے وہ قم گئے اور دینی تعلیم کے مرکز میں آیت اللہ حائری یزدی جیسے ممتاز اساتذہ سے قصبہ فیض کیا اور اعلیٰ علمی مدارج طے کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر واپس چلے گئے، جہاں وہ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد آیت اللہ عرافی نے امام جمعہ کی حیثیت سے عوام کی ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا. اٹھائیس شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو ایرانی مجاہدین نے ایران کے ایک شہر سوسن گرد کو عراق کی جاہر فوج کے قبضے سے آزاد کرا لیا. یہ بڑی کامیابی ایرانی افواج اور عوام کے درمیان نزدیکی تعاون اور ہم آہنگی کے نتیجے میں حاصل ہوئی. سوسن گرد شہر مغربی ایران کا ایک شہر ہے جو اہواز سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے. یہ شہر ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی جارحین کے قبضے میں چلا گیا تھا. ایرانی جوانوں نے ہلکے ہتھیاروں اور بہت کم وسائل کے ساتھ جارح فوجیوں کا مقابلہ کیا. ایرانی جوانوں نے ایسی حالت میں مزاحمت جاری رکھی کہ ان کے پاس نہ جنگی ساز و سامان بچا تھا اور غذائی اشیاء بھی ان کے پاس نہیں تھیں، نیز ان کی تعداد چند سو افراد سے زیادہ نہیں تھی. یہ مزاحمت تازہ دم فوج پہنچنے تک جاری رہی. بالآخر سوسن گرد شہر آج کے دن آزاد کرا لیا گیا. چھبیس ربیع الاول سن 344 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محدث ابن سماک نے بغداد میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت اور جائے ولادت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں معلومات ہیں. صرف یہی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بغداد میں رہتے تھے. انہوں نے متعدد جید علماء سے علم حاصل کیا اور متعدد شاگردوں کو تعلیم دی جو بعد میں صف اول کے علماء میں شمار ہوئے. ان میں سے ایک حاکم نیشاپوری تھے. ابن سماک کی کتابوں میں الامالی خاص طور پر قابل ذکر ہے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں. چھبیس ربیع الاول سن 1330 ہجری قمری کو مسلمان عالم دین اور دانشور آیت اللہ ابو المکارم زنجانی نے وفات پائی. وہ سن 1255 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر زنجان میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درس گاہ چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ جیسے شیخ مرتضی انصاری سے قصبہ فیض کیا. آیت اللہ ابو المکارم نے اپنے والد کی وفات کے بعد زنجان کے لوگوں کے لیے دینی اور شرعی امور میں مرجعیت کے فرائض انجام دیے اور آئینی تحریک کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ عامر حکمرانوں سے نبرد آزما رہے. ان کی مشہور کتابوں میں مخارج الرضوان اور مفتاح الظفر قابل ذکر ہیں. انیس ستمبر سن 1710 عیسوی کو ڈنمارک کے مشہور ماہر فلکیات اولاف رومر کا انتقال ہوا. وہ روشنی کی بالکل درست رفتار دریافت کرنے کے باعث مشہور ہیں. وہ 25 ستمبر 1644 کو پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوپن ہیگن یونیورسٹی میں استاد مقرر ہو گئے. انہوں نے سن 1675 میں روشنی کی رفتار کا تعین 186,000 میل فی سیکنڈ کیا، جو آج کے جدید ترین آلات کی مدد سے روشنی کی رفتار کے تعین کے لگ بھگ ہی ہے۔ انیس ستمبر سن 1893 کو خواتین کو پہلی مرتبہ حق رائے دہی ملا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین کو الیکٹورل ریفارم ایکٹ کے ذریعے رائے دہی کا حق دیا گیا اور انہوں نے اپنا یہ حق پہلی مرتبہ 28 نومبر 1893 کو ہونے والے انتخابات میں استعمال کیا، جس میں 90,000 خواتین نے ووٹ ڈالے۔ خواتین کو حق رائے دہی دینے کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کی تقلید کرنے والا پہلا ملک آسٹریلیا تھا، جس نے سن 1902 میں خواتین کو یہ حق دیا۔ اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ بر صغیر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق پہلی مرتبہ 1926 میں ملا، جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں خواتین نے اپنا یہ حق استعمال کیا۔ انیس ستمبر سن 1960 کو سندھ تاس معاہدے پر پاکستان کے صدر محمد ایوب خان اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے۔ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ دریائے سندھ کے تین مشرقی معاون دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے پانی پر ہندوستان کا حق ہوگا، اور دو مغربی معاون دریاؤں چناب اور جہلم اور خود دریائے سندھ کے تمام تر پانی پر پاکستان کا حق ہوگا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ ستلج، راوی اور بیاس سے پاکستان کے جس علاقے کی آبپاشی ہوتی ہے اس سے متبادل نہریں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا۔ دریائے جہلم پر منگلا بند اور دریائے سندھ پر تربیلا بند تعمیر کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 5 بیراج، 1 سائفن اور 8 الحاقی نہریں بنائی جائیں گی۔ سندھ تاس معاہدے پر 19 ستمبر سن 1960 کو دستخط ہوئے۔ انیس ستمبر سن 1991 کو کویت اور امریکہ نے ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کویت پر عراق کا قبضہ ختم ہونے کے 6 مہینے کے بعد ہوا، اور کویتی حکام کے مطابق یہ معاہدہ کویت پر عراق کی آئندہ فوجی جارحیت کو روکنے کی غرض سے کیا گیا۔ اس فوجی معاہدے کی روح سے امریکہ کو کویتی بندرگاہیں استعمال کرنے اور کویت میں اپنی فوج تعینات کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ کویت نے 1992 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد خلیج فارس کے جنوبی ممالک بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا، لیکن مذکورہ ممالک کی امید کے برخلاف یہ معاہدے خلیج فارس کے علاقے میں بدامنی اور غیر ملکی افواج کی موجودگی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، علم اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے بعض روایت میں نور کہا گیا ہے۔ جب اس نور سے تاریکی میں بھٹکتی ہوئی مخلوق خدا کو روشنی نصیب ہوتی ہے تو خدا کی عبادت کرنے والے عابد کا مرتبہ ایسے عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ عبادت کی بنیاد معرفت ہے، معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے عالم کو عابد پر افضل قرار دیا گیا ہے۔ خداوند کریم نے انسان کو آزاد اور صاحب عزت پیدا کیا ہے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت و وقار سے محروم ہو جائے۔ جو انسان ایک بار اپنے جیسے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا دے، اس کی عزت نفس اور خود اعتمادی پامال ہو جاتی ہے، اور ماہرین نفسیات کے مطابق جس انسان کی عزت نفس ایک بار مجروح ہو جائے پھر وہ پس سے پس کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنے سے انسان کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام کسی سے سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک جانب سے اسلام مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے تو دوسری جانب سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی سائل سامنے آ جائے تو انکار بھی نہ کیا جائے۔ ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے صرف خوش قوانین پر اکتفا نہیں کیا جاتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ذرا سی غلطی کرے اسے فوراً سزا دے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہمارے اطراف میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے قریب سے ہم بڑے ہی آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اپنے قرب و جوار میں پائے جانے والے بے شمار حسین مناظر اور خوبصورتیوں سے اس قدر غافل ہیں کہ اس کی کھل کر تعریف و توصیف بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر، ہم تمام انسان جس مقام پر بھی زندگی بسر کرتے ہیں، سب کے سب ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم چاند کے بارے میں کبھی گفتگو کرتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ایک ہی چاند کا تصور آتا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے سب انسانوں نے ایک ہی بہار، گرمی کے موسم، پتجھڑ اور جاڑے کے موسم کا تجربہ کیا ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک شخص نے ان کی خلقت کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور کیا کبھی ہم نے اس جانب بھی کوئی فکر کی ہے کہ اگر سورج، چاند، ستارے موجود نہ ہوں تو ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی زمین و آسمان کی پیدائش، روز و شب کے آنے جانے اور چاروں فصلوں کے یکے بعد دیگرے تبدیل ہونے اور ان علامتوں کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کیا ہے؟ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہم سر اٹھا کر اوپر کی سمت دیکھیں اور آسمان کے بارے میں غور کریں تو ان میں سے ہر ایک چیز جو ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتی ہے وہ آسمان کا رنگ ہے، کیونکہ یہ رنگ آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین اور قوت عطا کرنے والا رنگ ہے۔ یہاں تک کہ بعض ڈاکٹروں نے تاکید کی ہے کہ اپنی آنکھوں کی قوت و طاقت کے لیے آسمان کی جانب ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کریں۔ سامعین، پروردگار عالم نے آسمان کو اس رنگ میں پیدا کیا ہے تاکہ آنکھوں کے لیے مفید ہو اور اس کی طرف ہمیشہ دیکھنے سے آنکھوں کی بصارت میں کمی واقع نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض چیزیں مثلاً روشنی یا سفید رنگ پر زیادہ نظر کرنے سے ہماری آنکھوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آسمان ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اس کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہمارے روح و جسم کی سلامتی کے لیے مثبت اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے آسمان کے بارے میں کسی حد تک معرفت حاصل کر لی ہے تو بہتر ہے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور رات و دن کی آمد و رفت کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کریں۔ سامعین، اگر سورج طلوع نہ ہو تو دنیا میں کیا واقعات رونما ہوں گے؟ شاید لوگ زندگی بسر کرنے کی قدرت اور اپنے روزمرہ کے امور کی ادائیگی کی صلاحیت کھو بیٹھے اور دنیا تاریک ہو کر لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ روشنی کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہ رہے اور زندگی کی ساری خوشیاں انسان سے چھن جائے۔ پہاڑوں کے درمیان سورج نکلنے کا منظر، جنگل و بیابان کی خوبصورتی، بارش کے ذریعے ہونے والی تراوت و شادابی اور زمین پر جمی ہوئی برف کی سفیدی اور خوشنما منظر، یہ سب کے سب سورج کی روشنی کے مرہون منت ہیں۔ اور ان تمام اوصاف کے باوجود سورج کا طلوع ہونا واضح و روشن سی بات ہے، اب اس سے زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج کے غروب ہونے میں کیا راز پنہا ہے؟ اگر سورج غروب نہ کرتا تو لوگ سکون و آرام نہ کرتے۔ بہرحال چونکہ انسان کے جسم کو ہر چیز سے زیادہ آرام و استراحت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ہوش و حواس، جسم و جان سلامت رہیں اور غذا کے ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے اور غذا ہضم ہو کر بدن کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر رات اور اس میں سکون سے سونے کا موقع فراہم نہ ہوتا تو انسان کی حرص و لالچ بڑھتی رہتی اور وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا اور اس کا بدن تھک کر چور چور اور ضعیف ہو جاتا۔ سامعین، معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اگر رات نہ آئے اور تاریکی ان پر سایہ فگن نہ ہو تو وہ مال کے ذخیرے کرنے کے لالچ میں سکون و آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ عام طور پر رات میں ہی گھر کے افراد ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور دن میں پیش آنے والے تمام امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے بستروں کی طرف جا کر آرام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سورج نہ ڈوبتا اور رات کا وجود نہ ہوتا تو نہ جانے کیسے کیسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے۔ شاید زمین سورج کی مسلسل پڑنے والی شعاؤں سے جھلس جاتی اور تمام جاندار، چاہے وہ پھول پودے ہوں یا حیوانات، سب کے سب اس کی حرارت سے فنا ہو جاتے۔ بس خداوند عالم نے سورج کی خلقت میں اس طرح اپنی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب سورج بلندی پر پہنچے اور جب غروب کرے تو ایک چراغ کی طرح سے ہو، جسے اہل خانہ شام ہوتے ہی جلاتے ہیں اور جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو اسے بجھا دیتے ہیں۔ یہاں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بہت ہی منظم طریقے سے ہے اور ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے، گویا نور اور ظلمت کے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ اس قدر موتی و فرما برداری کرتے ہیں تاکہ کائنات کی بقا و دوام اور مصلحتوں کو ایک ساتھ پورا کرے۔ سامعین، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کے فوائد کی روداد یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 12 برجوں میں سورج کی حرکت اور سال کی مختلف صورتیں نہایت قابل غور ہیں۔ سورج کی گردش چاروں موسم، جاڑا، گرمی، بہار اور پتجھڑ کی آمد و رفت کا باعث بنتی ہیں۔ سورج کی اس گردش کی وجہ سے غلے اور پھل وغیرہ تیار، استعمال اور اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ وہ پھر سے رشد و نمو کریں۔ عالم ہستی کی خلقت کے وقت سے لے کر اب تک یہی رات و دن اور سال منظم طریقے سے گردش کر رہے ہیں، اور اسی گردش سے وقت کا تعین ہوتا ہے، اور لوگ اسی کے ذریعے اپنی عمر اور وقت کا حساب اور لین دین اور روزمرہ کے امور و معاملات کو منظم اور معین کرتے ہیں، اور سورج کی گردش سے سال بھی مکمل ہوتا ہے اور وقت و زمانہ بھی بہت ہی دقیق اور صحیح رہتا ہے۔ بے شک سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ اگر سورج ایک جگہ سے نکلے اور وہیں پر غروب کر جائے تو اس کی شعائیں اور فائدہ دوسری جگہوں تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ پہاڑ اور دیواریں سورج کی روشنی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورج کے طلوع و غروب کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ دن کے شروع ہوتے وقت مشرق سے نکلے اور اپنی کرنوں سے مغرب کی سمت میں کائنات کے چپے چپے کو روشن و منور کرے، اور پھر مغرب میں جا کر ڈوب جائے۔ پر چونکہ اس کا نور گردش میں ہے، اس لیے تمام جگہوں کو اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے اور دوسری سمت یعنی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا دن کے شروع ہونے کے وقت جہاں پر اس کا نور نہیں پہنچا ہے وہاں پہنچ جائے، اور زمین کا کوئی بھی حصہ نور خورشید سے محروم نہ رہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اگر فرض کر لیں کہ سورج سال بھر یا سال کے کچھ دنوں میں حکم پروردگار سے منہ موڑ لے اور سورج اپنی کرنیں نہ بکھیرے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کس طرح باقی رہنے پر قادر ہوں گے؟ سامعین، اب جب کہ ہم افلاک، سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پوری کائنات پر گردش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس ماہرانہ حکمت کے ذریعے کہ رات دن ایک دوسرے کے بعد آئیں، چاروں موسم کا زمین پر وجود اور زمین اور اس پر تمام جاندار، چاہے وہ حیوان ہو یا نباتات یا انسان، ان کے فوائد و منافع سے سرفراز ہوں، تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ منظم و مستحکم نظام اور حکیمانہ و دقیق مقدار و اندازہ صرف اور صرف ایک حکیم و مدبر کا کام ہے؟ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تمام حالات اور حرکتیں اچانک و اتفاقی ہوں۔ اگر ایسا تھا تو ہم یہی بات اس فوارے کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ جو چند ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے لیکن اپنے پورے اطراف میں گھومتا ہے، تاکہ پانی کو پورے چمن اور پھولوں تک پہنچائے اور انہیں سیراب کر دے۔ اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ پارکوں اور پھلواریوں میں چلنے والا فوارہ اور پانی چھڑکنے والا آلہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے اور کسی نے بھی اسے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اسے اٹھا کر کہیں پر گاڑ دیا ہے، تو لوگ ہمارے بارے میں کیا فکر کریں گے اور ہمیں کیا کہیں گے؟ کیا فوارے اور ان تمام سسٹموں کے بارے میں کہ جنہیں ایک معمولی سی حکمت و تدبر کے ساتھ بنایا گیا ہے، لوگ نہیں کہیں گے کہ اس کا بنانے والا اور اس کے بارے میں تدبیر سے کام لینے والا کوئی ضرور ہے؟ لیکن اتنی عظیم کائنات کے بارے میں کہ جو تمام زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے مفید ہے اور حیرت انگیز اور حکمت و تدبیر سے بنائی گئی ہے، اس کی حکمت و تدبیر کے قائل نہیں ہوں گے؟ اگر اس عظیم و حیرت انگیز اور مدبرانہ کائنات ایک معمولی سے آلے کی طرح کام کرنا بند کر دے تو اس وقت لوگ کس لائحہ عمل کے بارے میں فکر کریں گے اور کیا کریں گے؟ پس مہربان و عاقل اور قادر مطلق خالق کائنات تعریف و تمجید کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے لطف و کرم عالم ہستی کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسانوں، حیوانوں، پھول پودوں وغیرہ کے لیے اس کائنات میں زندگی بسر کرنا ممکن ہو۔ وہ خالق مہربان اپنی تدبیر و حکمت سے انسانوں اور تمام مخلوقات کی ضرورتوں سے بخوبی آگاہ تھا اور اپنی قدرت کاملہ سے ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے تمام ذرائع کو انسانوں اور تمام مخلوقات کے اختیار میں قرار دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نظر سفر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا ان میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوش ہی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ یورپ بہانے بازی سے باز آ جائے اور سلامتی کونسل ٹکراؤ کی صورتحال کو روکے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے بدستور جاری، جمعے کو بھی دسیوں فلسطینی شہید۔ پاکستان کے سرحدی شہر چمن میں دہشت گردانہ دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، وزیراعظم پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دیے جانے کی ہدایت۔ افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کرنے کا ٹرمپ کا اعلان، افغانستان کی حکومت کا شدید رد عمل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی معاملے کے حل کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ موجود ہے، لیکن ایران یک طرفہ طور پر ہی مسئلے کے حل کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس نیٹ ورک پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے میں نے اپنے یورپی ہم منصبوں کے سامنے ایک معقول اور قابل عمل منصوبہ پیش کیا تاکہ آنے والے دنوں میں غیر ضروری اور قابل گریز بحران سے بچا جا سکے۔ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے مواد پر توجہ دینے کے بجائے ایران کو یورپ کی جانب سے طرح طرح کے بہانوں اور غلط باتوں کا سامنا ہے، جن میں یہ مضحکہ خیز دعویٰ بھی شامل ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ ملک کے پورے سیاسی ڈھانچے کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لکھا کہ مجھے خوشی ہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے تسلیم کیا کہ میں نے جو تجویز پیش کی ہے وہ معقول ہے، لیکن انہیں اور عالمی برادری کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام اداروں بشمول ملک کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دراصل یورپ کا سفارتی ڈھانچہ ہے جو اندر کے بجائے باہر کی طرف دیکھ رہا ہے، خود فیصلہ کرنے کے قابل نہیں۔ بنابراین اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل حرکت میں آئے اور سفارتکاری کو ٹکراؤ کی جگہ نہ دے، کیونکہ اس وقت ٹکراؤ کا خطرہ ہر دور سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں مزید دسیوں فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے جمعے کو غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں کم سے کم 50 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا ہے۔ دریاسنا صہیونی حکومت کی جنگی بوٹوں نے غزہ پٹی کے ساحلوں سے شہر خان یونس پر فائرنگ کی ہے۔ ناصر اسپتال کے عہدیداروں نے بھی اعلان کیا ہے کہ مغربی شہر خان یونس میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر صہیونی فوج کے فضائی حملے میں کم سے کم 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بھی صہیونی فوج نے گولہ باری کی ہے۔ دریاسنا العودا اسپتال نے اعلان کیا ہے کہ النصیرات کیمپ میں فلسطینی شہریوں کے ایک گروہ پر فضائی حملے کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی شہر غزہ کی شاہراہ پر فلسطینیوں کے گھروں کے درمیان ایک بکتر بند گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا جو ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی۔ صہیونی فوجیوں نے جنوب مغربی شہر غزہ کے الہوا محلے میں فلسطینیوں کے کچھ گھروں کو دھماکے سے منہدم کر دیا۔ شہدا الاقصا اسپتال کے ایک ذریعے نے بھی صہیونی حکومت کی فوج کی بمباری میں شہر دیر البلا کے ایک شخص کے شہید اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ مغربی شہر غزہ کے الشاتی کیمپ میں پناہ گزینوں کے ایک خیمے پر فضائی حملے میں ایک فلسطینی شہید اور کچھ زخمی ہو گئے۔ غرب اردن کے شہروں اور دیہاتوں میں بھی صہیونی فوجیوں کے حملوں اور یلغار کا سلسلہ جاری ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے جمعے کو ایک رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے شہر رام اللہ کے سردہ کالونی میں اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے سردہ کالونی کے ایک مکان کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور اس پر راکٹ داغے۔ صہیونی فوجیوں نے شہر نابلس میں بھی کئی مکانات پر حملے کیے ہیں۔ دسیوں ہزار یمنی باشندوں نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی ہیں اور اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات بے سود ہیں اور اس حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت ہی کی حمایت کی جانی چاہیے۔ شمالی یمن کے صوبے سادہ میں جمعے کے روز مختلف شہروں اور علاقوں میں 40 بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور مارچ کرنے والوں نے سڑکوں پر نکل کر مسئلہ فلسطین پر اپنے مضبوط موقف اور غزہ کی پٹی کی حمایت پر زور دیا۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں نکالی گئی ریلیوں کے مشترکہ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ صہیونی دشمن کا مقابلہ کرنے اور خدا کی راہ میں جہاد کا راستہ ہی سب سے صحیح اور دانشمندانہ راستہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن بے فائدہ ہے اور دشمن کی سرکشی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بیان میں قطر میں منعقدہ حالیہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے بعد ہونے والی پیش رفت نے ثابت کر دیا کہ مذاکراتی حل نہ صرف صہیونی غاصبوں کو روک نہیں سکتا بلکہ ان کی جارحیت میں اضافے کا باعث ہے۔ جنوبی لبنان پر صہیونی ڈرون حملے میں ایک لبنانی شہری جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں تبنین کے سرکاری ہسپتال کے سامنے ایک گاڑی پر اسرائیلی ڈرون حملہ ہوا۔ حملے میں ایک شخص جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ جب سے غاصب صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان جنگ بندی قائم ہوئی ہے، غاصب اسرائیلی فوج نے بارہا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کی سرزمین پر فوجی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے اور اس ملک کے متعدد شہریوں کو جاں بحق اور زخمی کیا ہے۔ جمعرات کے دن بھی صہیونی حکومت نے کئی مراحل میں جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کی لبنان پر جارحیت ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے لبنانی حکومت پر ہتھیار ڈالنے کے لیے دباؤ میں شدت آتی جا رہی ہے۔ تاہم حزب اللہ لبنان نے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ لبنان میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کرنے والا داعش کا سرغنہ ہلاک ہو گیا ہے۔ روسیہ الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراقی انسداد دہشت گردی ادارے نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ عمر عبدالقادر بسام، جو عبد الرحمن الحلبی کے نام سے مشہور تھا اور جو داعش کے سرکردہ دہشت گردوں میں شمار ہوتا تھا، شام کی سرزمین میں ایک آپریشن کے دوران ہلاک ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق الحلبی غیر ملکی آپریشنز اور کمیونیکیشن کے سربراہ کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ داعش دہشت گرد گروہ کی منصوبہ بندی اور نگرانی کا ذمہ دار تھا۔ وہ 2013 میں بیروت میں ایرانی سفارت خانے میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی اور یورپ و امریکہ میں دیگر دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے میں بھی براہ راست ملوث تھا۔ 19 نومبر 2013 کو 2 تکفیری خودکش حملہ آوروں نے بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا اور سفارت خانے کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں ثقافتی مشیر حجت الاسلام والمسلمین ابراہیم انصاری سمیت 23 افراد شہید اور 146 زخمی ہو گئے۔ اس وقت القاعدہ سے وابستہ تکفیری دہشت گرد گروہ عبداللہ اعظم نے اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ایک خودکش بم دھماکے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ دھماکہ سرحد کے قریب بھاول ٹیکسی اسٹینڈ پر ہوا، جہاں ایک دکان میں موجود بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ تھا۔ ایس ایچ او چمن نے بتایا کہ مرنے والوں میں 2 افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ حکومت بلوچستان نے دھماکے کی سخت مذمت کرتے ہوئے واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چمن میں دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا تاریخی دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ معاہدہ خطے میں امن و استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ دہائیوں پر مشتمل مضبوط شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان کے بقول یہ معاہدہ خطے میں امن و سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں مانسون کے دوران آسمانی آفت اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ہماچل پردیش میں کنور ضلع کے تھاج گاؤں میں دیر رات بادل پھٹنے کے باعث شدید سیلاب آیا۔ تین نالوں کا پانی اچانک افان پر آ گیا، جس سے علاقے کے کھیت باغات اور رہائشی مکانات کو بھاری نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ پانی کے اچانک آنے سے گھروں میں موجود شہری خوف کے مارے اپنے مکانات چھوڑ کر قریبی جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ متعدد گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ اس دوران ریاست کی راجدھانی شملہ میں ایڈورڈ اسکول کے قریب لینڈ سلائیڈ کے باعث ٹریفک مکمل طور پر بند ہو گئی اور شہر کی اہم سرکولر روڈ بھی بند کرنا پڑی۔ کوما سرن کے کرواسی علاقے میں تین منزلہ ایک مکان بھی گر گیا، جو ریاست بھر میں جاری شدید بارشوں اور ان کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ مانسون کے دوران ہماچل پردیش میں 424 افراد اپنی جان سے محروم ہو چکے ہیں اور ریاست بھر میں بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی نے ہماچل پردیش کو آفت زدہ ریاست قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے فوری مالی امداد اور وسیع پیمانے پر ریلیف سپورٹ کی اپیل کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس پر افغان حکومت نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ خبروں کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دورے برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم کابل کے قریب واقع بگرام ایئر بیس دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے یہ ایک چھوٹی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے، ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ہم سے چیزوں کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم وہ اڈا واپس چاہتے ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار ذاکر جلالی نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اب کبھی بھی اپنا فوجی اڈا قائم نہیں کر سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں مغربی ایشیا کے حالات بہت ہی حساس ہیں, اور جہاں پر غزہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے, وہاں پر دیگر اسلامی ملکوں کے خلاف بھی صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. ان سنگین حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور اتحاد قائم کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ایران کا بہت ہی اہم دورہ کیا تھا, اور ان کے دورے کے جواب میں ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے گزشتہ دنوں سعودی عرب کا دورہ کیا, جو ایران اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان نے ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں, جس کے مطابق دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے, اور اگر ایک ملک پر کسی بھی طرح سے حملہ کیا جاتا ہے تو وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور دونوں مل کر اس کا جواب دیں گے. آج کے پروگرام میں ہم ان موضوعات کا احاطہ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر لاریجانی نے سعودی عرب کا بہت ہی اہم دورہ کیا ہے, اور موجودہ حالات میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کے ممالک اسرائیلی اور صہیونی جارحیت کا شدید طریقے سے شکار ہیں, اور گزشتہ دنوں قطر کے دارالحکومت دوحہ پر غاصب صہیونی حکومت نے تمام تر بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا, اور قطر جو یہ سمجھ رہا تھا کہ قطر کے سرزمین پر امریکہ کا فوجی اڈہ ہے تو کوئی بھی اسے جارحیت کا نشانہ نہیں بنا سکتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خبروں کے مطابق اسی امریکہ کی آشیرواد سے, تعاون سے اور رضامندی سے غاصب صہیونی حکومت نے قطر پر حملہ کیا, اور قطر خود جس نے امریکہ اور مغربی ملکوں سے اربوں ڈالر کے جدید ترین ہتھیار لے رکھے ہیں, اینٹی میزائل سسٹم لے رکھے ہیں, لیکن پورا سرار طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی صہیونی جارحیت کو روکنے کے سلسلے میں کوئی کام انجام نہیں دیا. اربوں ڈالر کا ہتھیار اور اسلحہ کس کام آیا قطر کے؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب بھی ان تمام حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے, اور اسلامی جمہوری ایران جو اس کا بہت ہی اہم اور قریبی ہمسایہ ہے, اس کے ساتھ اب اس کے تعلقات جو کسی زمانے میں کشیدہ رہے تھے اب بہتری کی جانب رما دما ہیں, اور دونوں ملکوں کے حکام ان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں, اور سعودی عرب نے اپنی سلامتی کو لاحق خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے باوجود کہ وہاں پر امریکی فوجی اڈے ہیں, لیکن اب اس نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ کیا ہے, جس کے مطابق دونوں میں سے کسی ملک پر حملہ, دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. اس وقت اسٹوڈیو میں ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر سید رضا میر طاہر صاحب کو, جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آغاز کروں گا میں خطے کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں. ہم نے دیکھا کہ فلسطین پر جاریہ شروع کی تھی, اس کے علاوہ جنوبی لبنان پر ہوئی, یمن پر ہوئی, ہم دیکھتے ہیں شام پر جاریت جاری ہے, تو گویا اس کی جاریت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ جاریت بڑھتے بڑھتے اب قطر تک پہنچ چکی ہے, جس پر جو خطے کے عرب ممالک ہیں خاص طور پر ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. تو اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اسلامی عرب سربراہی اجلاس دوحہ قطر میں ہوا, زبانی کلامی مذمت کی گئی لیکن عملی قدم کوئی سامنے نہیں آیا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب, جن کے کچھ عرصہ پہلے تعلقات کچھ کشیدہ تھے, لیکن اب دونوں ملک ایک دوسرے کے کافی قریب آ رہے ہیں, دونوں ملکوں کے حکام نے ایک دوسرے کے دورے کیے ہیں, تو آپ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات موجودہ خطے کی حساس صورتحال کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟
جیسا کہ آپ نے فرمایا مغرب ایشیا کا علاقہ گزشتہ دو مہینوں کے دوران بڑی تبدیلیوں سے دو چار ہو رہا ہے. خاص طور پر 13 جون کو جو صہیونی حکومت نے ایران پر جارحیت کی, 12 روزہ جو جنگ مسلط کی گئی, اس کے بعد صورت حال بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوئی اور نتن یاہو اور غاصب صہیونی حکومت اس نے قطر پر یا دوحا پر حملہ کیا جو کہ ایک غیر معمولی اقدام شمار ہوتا ہے, اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ حماس کے سربراہوں کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا تھا, اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب حماس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں. اور اگرچہ صہیونی حکومت کے حملے سے حماس کے رہنما محفوظ رہے, لیکن پھر بھی ایک قطری شہری اور 5 فلسطینی شہری اس میں شہید ہوئے. بہرحال یہ واقعات جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ ہنگامی سربراہ اجلاس منعقد ہوا اسلامی اور عرب ملکوں کا دوحا میں, لیکن افسوس کہ جو اختتامی بیان تھا وہ بہت ہی کمزور بیان تھا اور اس میں کسی بھی طرح کے عملی اقدام کی بات نہیں کی جو صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا جس میں مقابلہ کرنے کی بات کی گئی ہو, اور ایسی کوئی بات اس میں نہیں دیکھی گئی. لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاص طور پر قطر پر ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے بعد اس نے بہت ہی فعال ڈپلومیسی انجام دیے, اور ایران کے اعلی حکام نے جس میں ایران کے صدر, ایران کے وزیر خارجہ اور اسی طرح ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر لاریجانی, ان لوگوں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا, عراق کا دورہ کیا اور اب سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا. ان دوروں کا کلی مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کا جو موقف ہے وہ واضح کرنا اور خطے کے ملکوں کے درمیان تشریح کے مسائل کو عملی شکل دینا, اور صہیونی حکومت کے جو جارحانہ اقدامات ہیں ان کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار تلاش کرنا. بہرحال اس طرح کے جتنے بھی دورے ہوں گے اور صلاح مشورے ہوں گے ایران میں جو دوسرے ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں یا ایران کے جو اعلی حکام دوسرے ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں, تو ایسے یہ دورے جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں ایک دوسرے کے نظریات کو قریب تر لانے اور ایک دوسرے کے خیالات اور موقف کو جاننے کے تعلق سے, خاص طور پر خلیج فارس کے جو عرب ممالک ہیں اور وہ ایران کے سلسلے میں ان کو چاہیے کہ زیادہ آگاہی حاصل کریں. ایرانوفوبیا ہمیشہ جو ہے وہ ایران اور مغرب کی طرف سے پھیلایا گیا, اور ایران سے ڈرانے کی کوشش کرتے رہے مغرب والے, لیکن آج یہ بات واضح ہو گئی کہ ایران بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ یہ صہیونی حکومت ہے جو تمام علاقے کے ملکوں کے خلاف سنگین خطرہ ہے.
بہت شکریہ. تشکر. پاکستان سے جوائن کیا ہے جناب قیصر عباس خان صاحب نے, پاکستان کے ممتاز حضیر نگار ہیں. قیصر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی قیصر صاحب, ہمارے معزز مہمان کی گفتگو آپ نے سنی. خطے کے عرب ممالک آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہاں پر امریکہ اور مغربی ملکوں کے فوجی اڈے موجود ہیں, اور ان اڈوں کی موجودگی میں عرب ممالک یہ تصور کر رہے تھے کہ کوئی ان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں کہ جہاں پر خطے میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ العدید میں موجود ہے, وہاں پر ناجائز صہیونی حکومت نے حملہ کیا, نہ امریکہ نے اس کو روکا, نہ دوسرے مغربی ملکوں نے روکا, اور نہ ہی قطر کو جو جدید ترین ہتھیار میزائل اینٹی میزائل اور طیارے دیے گئے ہیں نہ وہ اس حملے کو روک پائے. تو اتنے اربوں کے نہ ہتھیاروں کا فائدہ ہوا, نہ امریکہ اور مغربی اڈوں کا فائدہ ہوا, تو اب عرب ممالک کیا سوچ رہے ہیں؟
دیکھیں جو اسرائیل کا قطر کے اوپر یہ جو حملہ تھا جو انتہائی ناجائز اور ایک نظر سے دیکھیں تو احمقانہ بھی حملہ تھا یہ, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے عرب ممالک ہیں جو آپ نے ذکر کیا ابھی کہ مختلف ممالک میں عرب ممالک میں امریکن اڈے موجود ہیں اور بہت سارے یہ کم نہیں ہیں, 10 سے زیادہ ہیں. اور اگر اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو اڈا جو ہے وہ تو خود قطر میں تھا اور دوسرے نمبر پر سعودی عرب میں ہے, سب سے زیادہ یہی ہے. لیکن سب سے بڑا اڈا ہونے کے باوجود یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ قطر کی سیکیورٹی جو ہے وہ ساری ان کے کنٹرول میں ان کے ہاتھ میں تھی. قطر کو انہوں نے جو اکوپمنٹ دیا ہوا ہے جو ہتھیار دیے ہوئے ہیں وہ بھی سارے انہی کے اپنے اختیار میں ہیں. اور پر یہ اسرائیل نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس حملے سے کرنے سے پہلے جو ہے یہ ہم نے امریکہ سے مشورہ کیا تھا اور امریکہ سے بھی اس طرح کی آواز آئی ہے, وہاں سے بھی اس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ امریکہ کو اس حملے کا پتہ تھا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملی بھگت سے ہوا جو کچھ ہونا تھا. اس سے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں, بہت ساری باتیں نکلتی ہیں اور بہت سارے یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو یعنی یوں سمجھے کچھ چھپا باقی رہ نہیں گیا. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اگر کوئی کسی قسم کی بات تھی, کوئی اس کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا خدشہ تھا یا کسی کے کوئی غلط فہمی تھی یا کوئی خوش فہمی تھی, وہ سب اس میں ختم ہو چکا ہے, اس حملے میں تباہ ہو چکا ہے. اور اس میں وہ اب ہر بندے کو, ہر ملک کو, ہر سربراہ مملکت کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسرائیل کسی کی ماننے والا نہیں ہے بلکہ اپنے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر یہ عمل درآمد کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. غزہ آپ کے سامنے, فلسطین آپ کے سامنے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لبنان, یمن, عراق, ہر جگہ انہوں نے حملے کیے, ایران کے اوپر حملہ کیا, ہر جگہ حملے کیے انہوں نے. اور یہ کہ اب انہوں نے قطر کے اوپر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ جو بھی ہیں, جس طرح بھی ہیں, آپ بہرحال ہمارے غلام ہیں اور ہم نے آپ کو سر کچھ دیا ہے اور آپ نے ہماری یہ سارے اکوپمنٹ ہمارے آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں اور ہماری مرضی ہے کہ ہم یہاں پر جو بھی کریں. اب یہ کہ قطر کے اوپر جو دباؤ ہے اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ حماس کے جتنے بھی یہ رہنما ان کو یہاں سے نکالا جائے. اب یہ کہ یہ بات کب تک ہوتی ہے, اس کے بعد یہ کہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ فوری طور پر او آئی سی کا ہنگامی اجلاس ہوگا, وہ ہوا اور عرب لیگ کا بھی اس میں شامل ہے, دونوں کو ملا کے ہوا, سب کچھ ہوا اور بہت سارے ممالک اس میں شرکت, تمام اسلامی ممالک شرکت کی, تقاریر بھی ہوئی اس موقع پر. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف ممالک میں آپس میں گفتگو ہوئی, پرسنل ملاقاتیں ہوئی, ہائی آفیشل ان کی ملاقاتیں ہوئی, پاکستان کی بھی ہوئی, مسلم جگہ بھی. اس پورے یہ جتنا بھی یہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا کوئی اس کے اوپر واضح لائحہ عمل نہیں اپنایا گیا اور یہ جو کچھ کہا گیا یعنی وہی OIC کا وہی کام ہے جو پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ یعنی ایک بہت ہی کمزور قرارداد کا پاس کر دینا, اس سے کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس موقع پر یہ کانفرنس ہوئی, اس موقع پر یہ حملہ ہوا کہ جب ادھر UN میں بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری, ادھر سے بھی وہ اپنا وہ کام ہو رہا ہے اور ادھر سے یہ اسرائیل. اور ایک سب سے اہم بات یہ کہ وہاں پر فلسطین کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے اور 142 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ بھی دیے ہیں. یہ سب کچھ کے باوجود, سب کچھ کے باوجود اسرائیل اپنی جو جارحیت ہے اس کو یہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کہ اگلا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو عرب ہیں ان عربوں نے کرنا کیا ہے, اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کی سوچیں بدلی, کیا ان میں فرق آیا, کیا یہ کسی حقیقت پسندی کی طرف آئے کہ اگر آج قطر کے اوپر حملہ ہو گیا ہے تو کیا کل مصر کے اوپر بھی ہوگا, اردن کے اوپر بھی ہوگا اور سعودی عرب کے اوپر بھی ہوگا, یہ آپ سوچنے پر مجبور تو ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ مختلف جو ہے یہ معاہدے کرتے پھر رہے ہیں, ادھر ادھر آ رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ ان کی یہ باتیں ہو رہی, لیکن کیا عملی اقدامات ہوں گے اور ہوں گے تو کس طرح کے ہوں گے, اس نوعیت کے ہوں گے, ان میں کتنی سختی ہوگی اور کیا ایسے عملی اقدامات ہوں گے جس سے اسرائیل کو واقعی خوف پیدا ہو اور اسرائیل کے لیے کوئی ایسا کوئی قدم ہوگا کہ اسرائیل خود پیچھے ہٹے اور کچھ مجبور ہو اپنے جو جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال اس قسم کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی لبنان پر حملہ, یمن پہ حملہ, یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل ابھی اپنے کام سے باز نہیں آیا اور اسی طرح غزہ کے اوپر اس کا جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے وہ اسی طرح ہی اپنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ کہ ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے, اور اگر یہ اس کا اگر کہ اس کو ہم تو نہیں مانتے اس بات کو, لیکن اگر یہ دو ریاستی حل کی بات بھی کرتے ہیں تو اسرائیل تو دو ریاستی حل کی طرف بھی نہیں آتا, وہ تو اس طرح بھی نہیں, وہ تو کہتے جو اس سے چند دن پہلے ہی تو نتنیاہو نے بیان دیا تھا کہ فلسطین کی کوئی ریاست نہیں ہوگی بلکہ یہ ساری جگہ ہماری ہے اور ہماری یہاں یہودی ریاست قائم ہوگی، جیسا اس سے پہلے ان کے وزیر سموٹرج بھی یہ بات کر چکے ہیں، علاقوں کے نام بھی بتا چکے ہیں کہ یہ یہ علاقہ اردن ہے، سعودی ہے، عراق ہے، تمام یہ ہمارا اور ہم یہاں پر یہودی اسٹیٹ بنائیں گے، اسی ایجنڈے کے اوپر مسلسل یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر سے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی جو ایک عملی اقدام جس کو کہتے ہیں، ابھی تک کوئی عملی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اب توقع اس بات کی ہے کہ یہ عملی اقدام کب ہوگا اور کیا ہوگا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب یہ اسرائیل اپنے اس جاریے سے، اپنے اس بڑھتے ہوئے دباؤ سے پیچھے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا۔
صحیح، ہمارے ساتھ رہیے گا قیصر عباس خان صاحب، میں چلوں گا ڈاکٹر سید رضا میر طاہر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران پر 12 روزہ جارحیت کی غاصب صہیونی حکومت نے، تو بعض ملکوں نے شاید یہ سمجھا کہ اسرائیل صرف ایران کا دشمن ہے، ہمارے ساتھ وہ دشمنی نہیں کرے گا، لیکن قطر پر حملے سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا عربوں میں اب یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ اور مغرب ممالک ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، ہماری سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتے ہیں، اور سعودی عرب کا ایران کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا، پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا، کیا اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کہ قطر پر یونی حکومت کے عملے کے بعد خلیج فارس کے عرب ممالک جو امریکہ کے اتحادی تھے، وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ بھی امریکہ کے یہاں فوجی ہیں، اڈے ہیں، ان کی حفاظت کے بارے میں سب ایسی دکھاوٹی ہیں، وہ کبھی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا اسرائیل کے اندر یہ جرات ہے غاصب صہیونی حکومت کے اندر کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر ایسا حملہ کر سکے؟ تو ظاہر اس کا جواب نہیں ہے۔ آیا امریکہ اس حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ جس کا جواب ہے ہاں، روک سکتا تھا۔ حتیٰ اسرائیلی طیاروں کو وہ امریکہ روک سکتا تھا، چونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم قطر میں امریکہ ایک موجود ہے، جیسا کہ آپ کے مہمان کا۔ حتیٰ برطانوی جنگی طیاروں نے جو ہے وہ اسرائیلی طیاروں کو فیول فراہم کیا، اور ایسے میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت باخبر ہوئے جب اسرائیل حملہ کرا تھا، یہ سب افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ ڈرامہ ہے امریکہ کا۔ جب تک افغانستان پر جو حملہ کیا تھا، اس کے بعد جو اس کو شکست ہوئی افغانستان میں، اسی وقت سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا، اور وہاں انہوں نے جو اسٹریٹجک دو طرفہ معاہدہ کیا ہے، دفاعی معاہدہ، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں کسی پر اگر حملہ ہوا تو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور دونوں کی ذمہ داری ہوگی کہ پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے ایک دفاع کریں گے، جس پر حملہ کیا جائے گا اس کا دفاع کریں گے۔ یہ خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اب سعودی عرب بھی سمجھ گیا ہے کہ امریکہ پر کسی بھی عنوان سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سعودی عرب کو بچا لے گا۔ کسی سعودی عہدیدار سے پوچھا گیا کہ آیا سعودی عرب کے ساتھ جو یہ معاہدہ ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کا پورا ساتھ دیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں، ہر اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کو پورا ساتھ دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کے ممالک اب سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ کے مفادات اور مقاصد، خاص طور سے غاصب صہیونی حکومت کے، دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ خاص طور پر ٹرمپ کے دور حکومت میں صہیونی حکومت کوئی بھی ریڈ لائن کو نظر میں نہیں اور خاطر میں نہیں لاتی۔ پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک حکومت کا دور حکومت ہے، غاصب صہیونی حکومت کسی بھی ریڈ لائن کی رعایت نہیں کرے گی۔ علاقے پاکستان سے لے کے مصر تک کہیں کسی بھی ریڈ لائن کی غاصب صہیونی حکومت پرواہ نہیں کرے گی۔ اس وقت جو غاصب صہیونی حکومت نے قطر پر حملہ کیا، اس کا بہانہ کیا تھا کہ وہاں حماس کی قیادت لیڈرشپ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی اسی طرح کا بہانہ جو ہے ترکیہ میں بھی ہے۔ اگر یہ حملہ ترکیہ پر ہوتا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ترکی پر صہیونی حکومت حملہ کر دے تو نیٹو اس کا جواب دے گا, اسرائیل کو جواب دے گا, چونکہ ترکیہ نیٹو کا رکن ہے. لیکن یورپی ملکوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں, بعض شقیں نیٹو میں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اسرائیل غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ترکیہ کے وسیع تجارتی تعلقات کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکیہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے خطرات منڈلا رہے ہیں. یہ اس طرح جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ, اس وقت نتنیاہو ایک پاگل کتے کی طرح سے ہو گیا اور اپنے آقا و سرپرست ٹرمپ کی وجہ سے کسی بھی ملک پر حملے سے دریغ نہیں کرے گا. اور اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کل اگر اسرائیل ترکیہ پر یا پاکستان پر یا اردن پر یا کسی بھی دوسرے ملک پر حملہ کر دے, کیونکہ ان حملوں کے پیچھے امریکہ پوری طرح سے کھڑا رہے گا غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ.
سر عباس خان صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں سے اسلامی جمہوری ایران نے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور ان کو فروغ دینے کی پالیسی کو اپنی خارجہ پالیسی میں سر فہرست قرار دیا ہے, اور اس حوالے سے دیکھیں کہ خطے کے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ایران کے, ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی سفارتی کوششیں جاری ہیں, جن میں سعودی عرب ایک بہت ہی اہم ملک ہے, اسلامی ملک ہے, اور اس کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات تھے اس کو بہتر بنانے کے لیے ڈاکٹر لاری جانی نے دورہ کیا سعودی عرب کا. اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا, ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو وہ ایران فوبیا کا پروپیگنڈا جو امریکہ اور مغربی ملکوں نے عرب ملکوں میں کر رکھا تھا اس کو ناکام بنانے اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے میں یہ تعلقات کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟
یہ ہے کہ انہیں یورپین نے, امریکن نے جو نا ایران کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ عرب ممالک کے اوپر حملہ کر گیا, اسپیشلی سعودی عرب کا نام لیا جاتا تھا, لیکن وہ بہرحال تاثر ختم ہوا, وہ ختم کیا گیا, اور ایران کی جو خارجہ پالیسی تھی اس میں ان کی سفارتی جو ان کی پالیسیز تھیں, ان کی ایفرٹ تھی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافی حد تک وہ ختم تو ہوا, لیکن ان کے اوپر ابھی تک وہ ان کے ذہنوں کے اوپر بوجھ تھا. ابھی آپ دیکھیں 2016 میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ بالکل کشیدہ ہو گئے تھے اور سفارتی تعلقات ٹوٹ گئے تھے. اس کے بعد 2023 میں دوبارہ یہ شروع ہوئے, اور اس کے بعد یہ کہ ان دونوں ممالک کے وفود آتے جاتے رہے, ایک دوسرے جو ہے وہ کرتے رہے, معاہدے بھی ہوتے رہے چھوٹے موٹے, اور اس کے علاوہ تعلقات بہرحال بہتر رہے. اور لیکن ابھی جو صورتحال اس وقت جو بنی ہوئی ہے, اس وقت صورتحال یعنی اگر ہم قطر کے حملے جو ہوا اسرائیلی حملہ اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں, تو اس وقت سعودی عرب کی میں سمجھتا ہوں مجبوری یہ بن گئی ہے کہ اس کو ایران کے تعلقات ٹھیک کرنا ہوں گے, مناسب کرنا ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی, بائی لیٹرل جو ان کے تعلقات انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے, اور اسپیشلی یہ چیز اس میں شامل کی گئی ہے کہ دونوں ملکوں میں کسی ملک پر حملہ, دونوں ملک پر حملہ تصور ہوگا, وہ بڑا اہم ہے. یہ یعنی درمیان میں یہ جو شکہ بہت اہم ہے. اب اس میں اس کی وجہ یہ کہ پاکستان خود ایک نیوکلیئر پاور اور یہ ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے, اور اس میں پوری دنیا جانتی ہے, پتا ہے اس کو. اور یہ جو سعودی عرب نے یہ جو قدم اٹھایا اس لحاظ سے تو بہت ایک اچھا قدم ہے کہ یعنی ایک انہوں نے اسرائیل کو یہ چیز بتا دی, دکھا دی کہ ہمارے پر حملہ ہوا تو پاکستان بھی ہمارے ساتھ, ہماری بیک پر کھڑا ہوگا, یہ بات تو ہو گئی. لیکن اب اس کا دوسرا بھی ایک پہلو چھوٹا سا بنتا ہے, اگر آپ اس پہ بھی نظر کریں, اگر جو سعودی عرب کے اوپر اگر یمن کا حملہ ہوتا پھر کیا ہوگا, یعنی اس کا بڑی بات آتی ہے. اب بات یہ کہ جہاں تک پاکستان کی فورسز کی بات ہے, وہ تو سعودی عرب میں گائے بگائے آتی جاتی رہتی ہیں, وہاں پہ ان کے مختلف جگہوں کے اوپر ان کے تحفظات کرتی بھی ہیں اور ان کے لیے کام بھی کرتی ہیں, یہ تو ایک ان کے پہلے سے معاہدے چھوٹے موٹے موجود بھی ہیں. لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے یہ ایک بڑا ہے, بہت اہم ہے, اور یہ اس کا کافی اثرات سامنے آئیں گے, یہ اپنی جگہ پر اہم ہے. دوسری طرف اگر ہم ایران کے تعلقات کی بات کریں, لاری یعنی کہ جو ان کے مختلف ان کے جو وہاں پر جا کے انہوں نے معاہدے کیے بات کی ہے, اور اسے وہ اپنی جگہ اہم ہے. یعنی آپ اس میں دیکھیں کہ قطر میں جب یہ ہی جو دوحہ کانفرنس ہو رہی تھی اسی میں ہی یہ ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں. یہ ملاقاتیں وہاں پر بہت ساری ہوئیں, اس کے بعد یہ کہ یہ اب یہاں پر آئی, انہوں نے یہاں پر ملاقات کی جا کے. اور اب یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, اس طرح کا معاہدہ کیا ایران کے ساتھ بھی ممکن ہے؟ کیا سعودی عرب ایران کے ساتھ بھی ایسا معاہدہ کرے گا؟ اس کا تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب جہاں تک بات دوسری ہے کہ جو یعنی ان کو ان کے ذہنوں کے اوپر وہ ایران فوبیا والی بات ہے وہ ان کے اوپر جو ان حاوی تھا, میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ تو ٹوٹ گیا ہے, اس میں کمی آ گئی کم سے کم, یا کسی جگہ ختم ہو گیا کسی جگہ کمی آ گئی. مختلف ممالک کی مختلف نوعیت ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو, اور اس کو ختم ہونا بھی چاہیے اور ان کو ختم کرنا بھی چاہیے, کیونکہ اس کا جو اسرائیلی جاہریت ہے اس کا حل صرف ایک اور, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ باتیں ساری دوحہ کانفرنس میں ہوئی بھی ہیں اور اسپیشلی اس میں عراق کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور مصر سے بھی اچھی باتیں ہوئی ہیں کہ اس میں اہم ترین جو بات کی وہ یہی ہے کہ آپس میں اتحاد ہونا, متفق ہونا اور ایک لائحہ عمل تیار کرنا, یہ اس چیز کے اوپر سب نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. اب یہ ایک طرح کا لائحہ عمل تیار ہونا, اس کے لیے آگے عملی قدم کیا اٹھائے جائیں گے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اب کوئی نہ کوئی ان کو اپنا جو کہ طریقہ کار کرنا چاہیے, کوئی معاہدے ایسے کرنے چاہیے جس طرح کے پاکستان کے ساتھ انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا, اسی طرح کا دفاعی معاہدہ ایران کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں تو یہ تو خیر سعودی عرب کے لیے اور پورے دنیا کے لیے اس کے اثرات بہت زبردست آئیں گے. لیکن یہ کیا ممکن ہوگا یا نہیں ممکن ہوگا یہ آگے چل کے وقت بتائے گا, اس کو ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے یہ کہ جتنے باقی عرب ممالک ہیں, یعنی اس میں عراق بھی شامل ہے, مصر بھی شامل ہے, اس میں اس کے علاوہ جو غیر عرب ہے ترکی شامل ہے, اس میں تمام شامل ہے, کیا وہ بھی اس قسم کے معاہدے کریں گے؟ کیا وہ اس طرح کے لائحہ عمل جو ہے اس کے اوپر وہ آئیں گے, اس کو قبول کریں گے؟ کیا اس طرح کا لائحہ عمل بنا کے اس کے اوپر عملی کوشش شروع کریں گے؟ اصل بات اصل یہاں پر آتی ہے, کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ابھی فرق کوئی نہیں پڑا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسرائیل مسلسل اس کے حملے جاری ہیں, اب ان حملوں کو روکنے کے لیے, اسرائیل کے جو ہاتھ روکنے کے لیے, کیونکہ یہ تو سب نے کہہ دیا کہ گریٹر اسرائیل بالکل قابل قبول نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے کسی طریقے سے بھی, قابل قبول نہیں ہے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. لیکن کیسے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اپنے عملی جو ہے اقدامات کرنے کے لیے ابھی کچھ آگے چل کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوں گے تو زبانی کلامی باتوں یہ تو پہلی بہت ساری ہوتی رہی ہیں, اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر وہی ہے کہ امریکہ یہی سمجھتا ہے, اسرائیل یہی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح باتیں تو کر کے اٹھ جاتے ہیں لیکن عملی جو کہ قدم نہیں اٹھاتے, اس لیے اپنا کام جاری رکھو اور جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہوتا اس کے اوپر آپ عمل اپنا کام کیے جاؤ. اس کو روکنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر عملاً اقدامات کیے جائیں.
صحیح, قیصر عباس خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب, رپورٹ میں بھی ہم نے عرض کیا کہ ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر لاریجانی سعودی عرب کے اہم دور پر گئے. نہ صرف انہوں نے وہاں پر ولی عہد محمد بن سلمان سے گفتگو کی بلکہ وزیر دفاع خالد بن سلمان سے بھی ان کی بات چیت ہوئی. تو ان کی بات چیت کا محور کیا چیزیں رہیں؟
جناب لاریجانی نے سعودی عرب کی دو اہم شخصیات, سب سے پہلے انہوں نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی جو اس وقت عملی طور پر سعودی عرب کے حاکم ہیں. بعد وزیر دفاع خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی, جو وزیر دفاع ہیں بڑی شخصیت ہیں. یقینی طور پر ان ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر گفتگو ہوگی. خاص طور پر دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات میں جو نشیب و فراز آتے رہے, اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان کافی صلاحیتیں اور گنجائشیں اور توانائی پائی جاتی ہے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے, ایران کے راستے یا ایران کی جو مصنوعات ہیں وہ سعودی عرب ماضی میں برآمدات ہوتی ان کی ہوتی تھیں اور اب ان کو دوبارہ فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ سیکورٹی کے مسائل تھے. ماضی میں بھی دونوں ملکوں کے حکام جب ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرتے تھے تو سیکورٹی مسائل پر خاص طور پر تعاون پر تاکید دیتے تھے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی شعبہ میں توانائی پائی جاتی ہے، تو اسٹریٹجک شعبے میں دونوں ممالک وسیع تعلقات برقرار کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہے اہم مسئلہ وہ علاقائی مسائل، خاص طور پر لبنان کا مسئلہ ان ملاقاتوں میں زیر بحث آیا ہوگا. ہمارے ناظرین شاید جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے لبنان کی حکومت پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ یہ کہ حزب اللہ لبنان کے اسلحے رکھوا لیا جائے. سعودی عرب پہلے یہ چاہتا تھا ماضی میں کہ حزب اللہ کمزور ہو، لیکن اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے ایران کی کوشش ہے کہ سعودی عرب کے نظریے کو تبدیل کرے اور حزب اللہ کے ہتھیار رکھوانے پر زیادہ اصرار نہ کرے.
ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، بہت میں اپنے مہمان سے آخری گفتگو کر لوں. قیصر عباس خان صاحب، ہمارے پاس ایک منٹ کا ٹائم ہے تقریباً. سعودی عرب اس وقت جو خطے کی صورتحال بنی ہے، جو صہیونی خطرہ ہے پورے خطے کے لیے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ تو باقاعدہ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے. تو آپ خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایران، سعودی عرب اور پاکستان کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، آگے چل کے اگر یہ سعودی عرب، ایران اور پاکستان اکٹھے مل جاتے ہیں اور یہ جو دفاعی معاہدہ جو سعودیہ کا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، اگر اس میں ایران کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ تین طاقتور ملک ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ یقینا طور ان کے اثرات ہوں گے پھر ان کا آگے جو یہ جو بھی کچھ مشرق وسطی میں ہو رہا ہے اور جو بھی اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر یہ کام ہو جائے اور اس میں یہ کہ پھر اس کے بعد اگلا اثر اس کا یقینا یہ رہے گا کہ باقی ممالک جو ہیں وہ بھی یقینا اس کے معاہدے کے اندر آنے کی کوشش کریں گے، سب ملنے کی کوشش کریں گے. اس طرح اگر ان شاء اللہ اگر ہو سکا تو یہ تمام ممالک مل کے ایک مشترکہ لائے عمل بنا سکتے ہیں. اگر یہ مشترکہ لائے عمل بن جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی ریاست کے لیے اور یہ اس کے لیے بہترین ہوگا، اور اسرائیل کے یہ جارحیت روکنے کے لیے یہ ایک بہترین و مؤثر ہتھیار جو سامنے آئے گا. یعنی وہ جو اتحاد اتفاق والی جو بات ہے وہ اس کو یہ سمجھ لے کہ اس کا ایک عملی پہلو ہمارے سامنے آئے گا اور اس کے یقیناً درست نتائج برآمد ہوں گے، یہ مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور اس کا ہم دیکھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بہت نعمات اور برکات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئیں گی جی. اور اس کے اوپر اگر کام شروع ہو گیا، اگر کر لیا گیا تو یقین اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا
جی. بہت بہت شکریہ قیصر عباس خان صاحب آپ کا، آپ نے پاکستان سے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر سعید رضا میر طاہر صاحب آپ کا شکریہ، اور کے پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اس وقت جو خطے کی موجودہ صورتحال ہے، صہیونی خطرہ بدستور تمام ملکوں کے لیے موجود ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ خطے کے ممالک باہر نہ دیکھیں بلکہ اندر کی طرف دیکھیں، اور جو خطے کے ممالک ہیں اگر وہ اپنا اتحاد بنا لیں تو پھر کوئی بھی طاقت ان پر جارحیت کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։